بسم الله الرحمن الرحیم. تعالی شانہ نے انبیاء علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض خاص واقعات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا جو انداز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ اپنے والد کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ اور پھر ان کو سمجھانے کے واسطے بتوں کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان فرمایا گیا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بڑھی اور قوم نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی. اور مدد اتنی واضح اور علانیہ تھی اور خاص تھی کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو گویا بتاتی ہے. چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا یہاں پر، لیکن جیسے ان کو انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تو جلا نہیں سکتی، تو ٹھنڈی ہو جا. تو خصوصی تعلق جو ابراہیم علیہ السلام کو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اس کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہوتے ہیں رشتے میں، تو پیغمبر بھی ہیں وہ بھانجے یا بتیجے. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی حکمت اور علم عطا کیا تھا اور بالآخر انجام کار ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دے دی جو گندی حرکتیں کیا کرتی تھی، اور وہ لوگ بہت ہی برے لوگ تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اس کو بیان فرمایا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسحاق اور یعقوب جو ان کو اولاد عطا فرمائی گئی خاص، اس کا بیان ہوا. اس کے ضمنے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جیسے اللہ کی مدد ہوئی اس کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ نوح نے ہمیں پکارا، ہم سے دعا کی، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان قوموں کے مقابلے میں مدد کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس واسطے کہ وہ بہت بری قوم تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے سب کو ڈبو دیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ نقل فرمایا کہ ایک خاص معاملے میں اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا لیکن ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس میں خاص فہم عطا کی تھی، اور حکمت اور علم جو ہے وہ دونوں پیغمبروں کو حاصل تھا. اور حضرت داؤد کے ساتھ خاص معاملہ یہ ہم نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یہ کیا چیز تھی، کیسے تھا نظام، واللہ ہی کو معلوم ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ حضرت داؤد کے مسخر تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، اور وہ تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے. اور دوسری خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ تھی کہ جب وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے تو پرندے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے تسبیح پڑھا کرتے تھے، سارے ادھر کے ادھر کے پرندے جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی تسبیح اور تقدیس میں ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے. حضرت داؤد کی ایک تیسری خصوصیت یہ تھی کہ ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، لوہے کو پگھلانا نہیں پڑتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو. لوہا وہ ہاتھ میں لیتے تو جیسے چاہے اس کو باریک بنا لیتے، موٹا بنا لیتے، جو چیز اس سے بنانا چاہتے وہ ہاتھ سے ہی بنا لیتے تھے. یہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. تو وہ جنگ کے لباس کو بنایا کرتے تھے. سب سے پہلے جنگ میں لڑا جانے کا جو کرتا ہوتا ہے لوہے کا اور خود ہوتا ہے تاکہ تلوار کی مار وغیرہ اثر نہ کرے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ ہماری مدد کیسی رہی، کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور جہاں وہ کہتے وہاں وہ لے کر جاتی عافیت کے ساتھ. دوسری خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ شیاطین جو ہیں وہ ان کے مسخر تھے. حضرت داؤد کے ساتھ میں پہاڑ تھے اور پرندے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، تو ان کے ساتھ یہ خصوصیت ہوئی کہ شیطان ان کے مسخر تھے، ہوا ان کو مسخر تھی. یہ دونوں بڑے عجیب پیغمبر اور بادشاہ گزرے ہیں، پیغمبر بھی تھے یہ اور بادشاہ بھی تھے. اور ان کی خصوصیت بڑی عجیب تھی کہ عام انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوقات پر ان کو بڑا واضح کنٹرول تھا، ان کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، چونٹیوں کی بولیاں سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی، ہوا سے بات چیت ہوتی تھی، ہوا کی قسموں سے بات چیت ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ عملیات کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت سی ہوا کی قسمیں اور ان سے جو بات چیت ہوئی اس کی تفصیلات مذکور ہیں، ام ملدم وغیرہ وغیرہ، بچوں کو جو ہوا لگ جاتی ہے، فالج کی جو ہوا ہوتی ہے، وہ اسپیشل ہوائیں ہیں، وہ اصل ان سے بات ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ تو کب کس کو کس طرح ستاتی ہے اور کن چیزوں میں تو دخل نہیں دیا کرتی، بچوں کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کرنا، لوگوں کو ایسی غلط ہوائیں لگنے سے یہ جو ہو جاتا ہے جس سے منہ وغیرہ ایک دم پھر جاتا ہے، کیا بولتے اس کو لقوا وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیریں ہیں، وہ ہوا ہی سے پوچھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو اس نے بتایا کہ اگر ایسا ایسا کیا جائے تو پھر میں اپنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ وہ عملیات کی کتابوں میں ملتی ہیں اس کی تفصیلات. تو ہواؤں سے اور ان کی قسموں سے بات کرتے تھے، پرندوں سے بات کرتے تھے، شیاطین اور جنات ان کے مسخر تھے اور مسخر بھی تھے اور وہ کام میں لگے رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، خدمت میں لگایا ہوا تھا ان کو، سمندروں میں ڈوبکیاں لگانا اور اس میں سے نکالنا ہیروں کو، موتی کو، مونگے کو، اس کو اس کو، اور زمین کے مختلف جگہوں میں ان کو اندر داخل کر کے وہاں سے خزانے نکالنا، یہ سب سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، ان کو کام پہ لگایا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہم کو پکارا ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کی ہے. نبی جو ہیں اتنے جلیل المرتبت ہونے کے باوجود، اتنے نیک متقی ہونے کے باوجود، اللہ کی وحی ان کے پاس آنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے رہتے تھے. اور یہ بتانے سے مقصود یہی ہے کہ پیغمبر جن کا ڈائریکٹ مجھ سے تعلق ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کتنی بندگی کا، عاجزی کا، انکساری کا معاملہ کرتے ہیں اور عام انسان جو ہوتے ہیں وہ کتنا دور رہتے ہیں میرے سے. فرمایا کہ ایوب نے پکارا کہ یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے اور آپ بہت رحم فرمانے والے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو گئی تھی، واقعات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کے لیے شیطان نے چیلنج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا تھا کہ تو جتنا چاہے ان کو ستا لے، میرے تعلق میں اور میری دوستی میں فرق نہیں آئے گا ان کے. تو اس بیس پر جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کو ذرا برابر اس میں تکلیف نہیں ہوئی اور زندگی گزر گئی ان کی بہت بڑی، بہت لمبی مدت تک. پھر اللہ تعالیٰ ہی سے وہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا دور فرما دی. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، جو ان کو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی ہے، اور پھر ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے اور ان کے ساتھ دوگنی رحمت عطا کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت ایوب کی خدمت کرتے تھے گھر والے، اس کا پورا ثواب ان کو ملا، اور دوسرے یہ کہ کبھی کبھی کوئی بات ناگواری کی ہو جاتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنی بیوی پہ غصہ آ گیا تھا، کسی وجہ سے تکلیف ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے 100 ماروں گا، ابھی تو میں مار نہیں سکتا بیمار ہوں، لیکن اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے 100 ماروں گا، اور اللہ کی قسم کھا لی. وہ بہت نیک صالحہ خاتون تھی. جب یہ اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، یہ تو بیچاری خدمت ہی کرتی رہی ہے، اس نے تکلیف اٹھائی میری خاطر، ہر طرح کا اس نے میرے لیے خیال رکھا ہے، اب میں غصے میں قسم کھا لیا تھا، قسم آپ کی کھایا تھا، مگر اب کیا کروں، اس کو پورا کیسے کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم راستہ بتاتے ہیں اس کا. فرمایا کہ جھاڑو کی کاڑیاں 100 جمع کر لے، جسے جھاڑو دی جاتی ہے وہ کاڑیاں 100 جمع کر لے اور ایک اس کی پیٹ پہ مار دے، 100 ہو جائیں گی، ہو گئی بات. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایسے راستہ نکال دیا، اور ان کی جو بیوی خادمہ تھی، جو نیک صالحہ تھی، اس کے لیے بھی ہم نے تکلیف سے بچاؤ کا سبب کر دیا. پیغمبر ہیں، اپنے قسم کو تو پوری کرتے ہو. پھر اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ذلکفل کا ذکر فرمایا کہ یہ سب صابر پیغمبروں میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی تبلیغ بہت کرتے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام زیادہ پھیل کے تبلیغ نہیں کیے. اسی لیے جو لوگ اپنے گھر میں دین کی محنت کرتے ہیں، بیوی پر، بچوں پر، ان کو کہتے ہیں اسماعیلی تبلیغ کرنے والا. تبلیغ اسماعیلی کا طریقہ ہے وہ خاص، کہ اپنے گھر والوں کو فوکس کرنا، خاندان کو، فیملی کو فوکس کرنا، تبلیغ میں، دعوت میں، دین کی محنت میں، ان کی تربیت کرنے میں. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا کرتے تھے، چونکہ محدود فیملی تھی مکہ مکرمہ میں بڑے ہوئے نا, وہاں پہ کہاں فیملی تھی, وہ قبیلے جرہم کے لوگ آئے ہوئے تھے تھوڑے سے, انہی میں ان کی شادی ہوئی تھی, وہی تھوڑی سی فیملی تھی اور دور دراز تک کوئی بستیاں وستیاں تھی نہیں, وہ تو ان کا میدان تبلیغ جو ہے وہ ان کا خاندان اور فیملی ہی تھی. فرمایا کہ ایسے ہی ذنون جو ہیں مچھلی والے, ان کے ساتھ بھی ہمارا خاص معاملہ ہوا ہے, جس سے مراد آپ کو پتہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت یونس علیہ السلام ہیں. ہوا یہ کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے قوم سے, ہم سے پوچھے ہی نہیں, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم پکڑیں گے نہیں ان کو, مطلب ایک انداز ہوتا ہے نا یہ بات کا, ان کا یقین تھوڑا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے, مطلب گمان یہ تھا کہ یہ کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے, حالانکہ ہمارے نزدیک وہ مناسب بات نہیں تھی کہ ٹھیک ہے آپ ناراض ہو کے چلے گئے قوم سے, لیکن مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا نا, آپ ہمارے پیغمبر ہیں. پر ہم نے پکڑ لیا ان کو, مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل جا, اور مچھلی نے ان کو نگل لیا. یہاں نہیں ہے اس کا ذکر, دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہیں پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی, تو قیامت تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک کے واسطے میں اس کی مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کو چھوڑ دیتا. وہ مچھلی بھی کیا تھی, کیسی ہے, کیا اس کی عمر اتنی لمبی ہے, وہ تو سب علماء نے بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسی کیسی مخلوق سمندر کے اندر پائی جاتی ہے, مگر اتنی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا, اور جب انہوں نے تسبیح پڑھی تو پھر میں نے ان کو نکالا, اور 40 دن رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں, وہ اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کو, 40 دن حیات رہے, 40 دن تسبیح پڑھتے رہے, صرف اتنی بات ہے کہ کمزور بہت ہو گئے تھے. قرآن پاک ہی میں دوسری جگہ پر یہ آیا ہے کہ جب ہم نے ان کی اس تسبیح پڑھنے پر مسلسل 40 دن جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی, تو پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو دریا کے کنارے لے جا کے چھوڑ دے. چنانچہ اس نے دریا کے کنارے چھوڑ دیا حضرت یونس علیہ السلام کو, نہیں دبلے کمزور ہو گئے تھے, چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے. امبتنا علیہ شجرتم من یقطین, ان جہاں مچھلی نے ان کو چھوڑا تھا وہاں ہم نے کھیرا اور ککڑی کا پودا اگا دیا تھا, تو وہ کھیرا اور ککڑی کا پودا کھاتے رہے, اور ان کا میدا بھی اس کو متحمل ہو سکتا تھا کہ کھیرا اور ککڑی کھا سکتے, وہ تھوڑے دنوں تک کھیرا اور ککڑی کھانے کے بعد پھر وہ اس قابل ہوئے کہ چلنے پھریں اٹھیں, تو اس کے بعد پھر وہ جانے لگے. فرمایا کہ انہوں نے ہم کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں ان اندھیریوں میں کہ لا الہ الا انت سبحانک, یا اللہ آپ ہی الہ ہیں اور آپ پاک ہیں, میں قصوروار ہوں, انی کنت من الظالمین, میں قصوروار ہوں. فرمایا کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی, ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی, اور تمام ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ایمان والے اس کو پڑھیں گے ہم ان کو نجات دیں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی آفت مصیبت پریشانی میں انسان آیا ہوا ہو تو اس کی کثرت کرے. بہت سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت جلالی تسبیح ہے, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں شیطان کن کن راستوں سے لوگوں کو بہکاتا پریشان کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا پڑھے گا ہم نجات دیں گے, اور لوگوں میں گھبراہٹ ڈال دی ہے کہ یہ بہت جلالی ہے, اس کو نہیں پڑھنا, اجازت دینا پڑتا ہے اس کی. اور اگر بعض لوگ ڈرتے اتنا ہے کہ خود نہیں پڑھتے, پڑھواتے ہیں, اور لا الہ الا انت سبحانک والی تسبیح پڑھانے والی جماعتیں بنی ہوئی ہیں باضابطہ, کہ بھائی آیت کریمہ پڑھنے کا ہے, آیت کریمہ کا پورا وہ چلہ کرنا ہے, یعنی 125 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اس میں اصول یہ ہے کہ جو قصوروار اپنے کو سمجھ رہا وہی پڑھے, اصل میں جس پر آفت آئی ہوئی ہے وہ پڑھے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 125 ایک بیٹھک میں پڑھ لے, اور 125 کی کوانٹیٹی بھی کوئی لازمی نہیں ہے. تجربہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 125 تک 125 جو ہے وہ اصل میں ایک دوسری چیز ہے, بتائی دیتا ہوں آج آپ کو. یہ عملیات کے اصولوں میں سے ہے کہ کسی بھی آیت کو جب آپ 125 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک روحانی تعلق ایک فرشتے کے ساتھ ہے ہر آیت کا, وہ فرشتہ جو ہے نا اس انسان کے فیور میں آ جاتا ہے جو اس کو 125 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. کسی بھی آیت کے بارے میں یہ ہے اصل میں, تو چاہے وہ آیت کریمہ ہو یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہو, اس کی اصل زکات جو ہوتی ہے جس کو وہ لوگ زکات بھی کہتے ہیں, وہ 125 کی ہوتی ہے, نصاب ہے, عامل بن جاتا ہے بندہ اس کے پڑھنے کے بعد. ہر آیت کے ساتھ میں موکل ہیں جن کو کہتے ہیں فرشتے, وہ اس بندے کی خصوصی حمایت میں اور اس کی طرفداری کے اندر, تجربہ یہ کیا ہے عاملوں نے کہ وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ کے بارے میں بھی 125 کا سلسلہ چل پڑا. بقیہ حدیثوں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ 125 مرتبہ اس کو پڑھا کرو, حدیثوں میں تو بس یہ ہے کہ آدمی جب مصیبت میں آئے تو کثرت سے اس کو پڑھا کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس پڑھا کرے. اس کے لیے پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے, خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں, چونکہ جب تسبیح کی نیت سے اور استغفار کی نیت سے جس کو پڑھیں گے تو یہ قرآن پاک کی آیت نہیں رہتی پھر وہ, کیونکہ قرآن پاک کی آیت کی حیثیت سے بھی اس کو تلاوت کیا جا سکتا ہے اور استغفار اور تسبیح کی نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جب استغفار اور تسبیح کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر یہ آیت کے حکم میں نہیں رہتی. اس لیے وضو ہونا، بے وضو ہونا، پاک ہونا، ناپاک ہونا، یہ بھی قید نہیں رہتی ہے. یہ ہے کہ جب آدمی کسی طرح کی آفت و مصیبت میں آئے تو کثرت سے اگر اس کا ورد رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی ہمیں پکارا ہے، ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو بہتر وارث بنانے والوں میں سے ہیں، تو میرا بھی ایک وارث بنا دے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور یحییٰ ہم نے ان کو عطا کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا ہوا ان کا نام یحییٰ تھا، اور یحییٰ جو ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بچے کا نام اللہ نے ہی رکھا ہے. لم نجعل له من قبل سمیا، اس نام کا کوئی بچہ پہلے تھا نہیں، پہلا بچہ ہے جو ہم نے یحییٰ کے نام سے تم کو دے رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں پکارا کرتے تھے، ہم سے ڈرتے ہوئے بھی اور ہماری طرف جھکتے ہوئے بھی، رغبت کرتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی پوری رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مواخذے کا ڈر بھی پورا رکھے کہ کہیں میری کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے، میرے کسی عمل پر مواخذہ نہ ہو جائے، میرے کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو کے سزا نہ دے دے. تو ہر ایمان والے کو ڈرنا بھی پڑتا ہے اور ہر ایمان والے کو امید بھی اللہ کے ساتھ ہی رکھنی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان کے ساتھ ہی فرمایا، فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، چونکہ ان کو متہم کر دیا گیا تھا اولاد ہونے کی وجہ سے کہ شاید انہوں نے اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت نہیں کی. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی ہے، ہم نے ہماری روح پھونکی تھی اور ہم نے ان کو اور ان کے بچے کو پوری دنیا والوں کے لیے خاص نشانی بنائی ہے. فرمایا کہ یہ سارے ایک ہی امت تھے، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، جتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں ان سارے کے سارے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ہی امت تھے اور میں تمہارا سب کا رب ہوں، لہذا جیسے وہ میری عبادت کرتے تھے تم سب بھی میری بندگی کرو. لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور سب کو پتا ہے کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں سب کا فیصلہ چکا دوں گا. جو اچھے عمل لے کر آئے گا ایمان کے ساتھ تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی، اور ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں. لوگوں کے اچھے عمل کا نفع اس وقت تک ہوگا جب بالکل قیامت سامنے آ جائے گی، بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی جس میں یاجوج ماجوج بھی ہے، اور سورج کا جو ہے بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنے کا ہے، اس کا مضمون تھوڑا سا بیان فرمایا گیا ہے. پھر اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی ہے، جو داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری تھی اس کا نام زبور ہے، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی ہے کہ میری زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو ملے گی، زمین کی وراثت سچے نیک بندے جو ہوں گے ان کو میں وارث بنا دوں گا، اور یہ عبادت کرنے والے اور نیک بننے والے لوگوں کے واسطے میرا پیغام ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، قوم عابدین کو یہ پیغام ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر، ہم ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اس میں ایک خاص مناسبت ہے کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو ہوگی، نیک بندوں کو میرا پیغام ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اگر امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرے گی تو زمین کی وارث ضرور بنے گی، یہ قاعدہ ہے، یہ ایک رول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. پھر قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں وہ بہت ڈراونی ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، جو قیامت کا زلزلہ ہے، جھٹکا ہے، وہ بہت سخت عظیم چیز ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی گھبراہٹ کی وجہ سے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو آپ نشے میں دیکھیں گے حالانکہ نشہ نہیں ہے ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کی گھبراہٹ کی وجہ سے سب کا یہ حال ہوا ہوگا کہ کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے. پھر انسان کی پیدائش کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک کرتے ہو، تم اپنی تخلیق کی ترتیب پہ غور نہیں کرے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، کہ مٹی سے تمہارا پہلے وجود کا نظام چل پڑا، مٹی سے آتے ہیں سارے کے سارے، سارے انسان مٹی سے آتے ہیں، مٹی سے پھر نطفہ بنتے ہیں، اس میں جتنے بھی مرحلے ہیں، اب وہ مٹی سے غلہ نکلتا ہے، اسی سے گوشت بھی بنتا ہے، جب گھاس وغیرہ جب جانور کھاتے ہیں تو گوشت بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ مٹی سے جو ہے غلہ نکلتا ہے اور اس سے گوشت بنتا ہے اور اس کو انسان کھاتا ہے، پھر وہ اس سے اس کی طاقت بنتی ہے، خون بنتا ہے، پھر وہ خون سے نطفہ بنتا ہے، اور پھر نطفے سے جو ہے اس کا گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر یعنی خون جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، فرمایا پھر کوئی مکمل ہوتا ہے، پھر کوئی نامکمل ہوتا ہے، ہم اس کی ترتیب الگ بناتے ہیں، کسی کو مکمل ہونا رکھتے ہیں، کسی کو مس گیرج پہلے ہی کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو رحم میں ٹکا دیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے نکال دیتے ہیں، اور پھر تم کو ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں کہ بچپن میں ہی اللہ کے پاس بلا لیے جاتے ہو، اور بعض وہ ہیں جن کو اپنی عمر کی مکمل ہونے تک اور عمر کی جو طبیعی حالت ہے وہ ختم ہونے تک آگے تک پہنچایا جاتے ہو، پھر یہ نوبت ہوتی ہے تمہاری کہ پھر تم ایسے ہی جاہل ہو جاتے ہو کہ جیسے پہلے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، سب چیز بھول بھال جاتے ہو۔ فرمایا کہ زمین کو دیکھو کہ زمین جو ہے وہ کیسے اس پر پانی آتا ہے، برستا ہے، اور پھر وہ حرکت کرتی ہے، اور پھر روئیدگی اپنی نکالتی ہے، اور پھر اس میں سے ہر رونق والی چیز کیسے باہر آ جاتی ہے، یہ سب اللہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ زمین کا نظام جو ہے اللہ کے احیاء موتا والے عقیدے کو مضبوط کرنے اور تمہارے سامنے روزانہ مشاہدے میں لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بات بڑی عجیب یہاں لانے فرمائی، لوگ کئی قسموں کے ہوتے ہیں، فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، حرف کے معنی کنارے کے آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک طرف کرتے ہیں، پھر اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ایک طرف عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ اگر اس کو بھلائی پہنچتی رہتی ہے تو اطمینان سے چلتا رہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی اور فتنہ پہنچ جاتا ہے تو دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ ہے کنارے پر عبادت کرنا، کنارے پر عبادت کرنا یہ کہ سب چیز اسموتھ چل رہی ہے تو ہم بھی اسموتھ ہیں دین میں، اور اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی، پریشانی کی بات آ گئی، فتنہ آ گیا، تو سارے اللہ تعالیٰ کے احکام بالائے طاق چھوڑ چھاڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہارے ساتھ اطمینان والے حالات اور فتنے ابتلا والے حالات دونوں لگے ہوئے ہیں، دونوں میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے دین کو دنیاوی حالات کے ساتھ میں جوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سخت شکایت فرمائی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بہت نیک ہو گئے تھے، متقی پرہیزگار ہو گئے، نماز وماز پڑھنے لگے، حالات نے انہیں ستایا، پریشان کیا، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی بس اللہ کے سامنے جھک جانا یہ ٹھیک ہے، اور بہت سنت کے مطابق داڑھی اڑی رکھ لی، لباس وباس صحیح کر لیا، وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بہت دن ہو گئے، نوکری بھی نہیں ملی، پریشانی بھی نہیں گئی، تو ایک دن جو ہے اپنی داڑھی کاٹ لی اور اللہ میں سے کہا یہ لے لو، اگر تم میرے حالات ٹھیک نہیں کرتے نا تو یہ تمہاری داڑھی تم لے لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایک کنارے پر عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو پھر چلتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی فتنہ اور آزمائش آ جاتی ہے تو پھر احکام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جب آزمائش اور فتنے میں پلٹ جاتے ہیں، دین پر قائم نہیں رہتے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرنے والے ہیں، چونکہ جو فتنہ اور آزمائش آئی وہ تو آئی، اب اس کی وجہ سے آخرت کو کم از کم محروم نہ ہونے دیتا بندہ، اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے آخرت سے محروم ہوا تو فائدہ تو کچھ ہے نہیں۔ اس دنیا میں میرے دوستو بندہ جو ہے نا وہ عاجز ہے، اور پوری مخلوق عاجز ہے، جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ساتھ میں ہے وہ چیز۔ اب اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہمیشہ کہ یا اللہ آپ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر سلطانی آسمانی آ ہی گئی اور کوئی آفت میں آدمی آ گیا تو اس وقت جو ہے نا بہت سوجھ بوجھ سے آدمی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ حج کے واقعے کو بہت تفصیل سے سورہ حج، یہ سورہ سترویں پارے میں سورہ حج ہی ہے، یعنی سترویں پارے میں جو سورہ ہے اس کا نام سورہ حج ہی ہے، تو حج کے بہت سے احکام اور بہت سی باتیں تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو اور اذان کرو، اس کا ذکر اسی میں ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم اعلان کر دو، تم اذان دے دو حج کا، اور لوگ جو ہے نا وہ خوب دوڑتے ہوئے آئیں گے، جیسے ان کے پاس وسائل ہوں گے ویسے آئیں گے، پیدل ہوں گے تو پیدل پہنچ جائیں گے، کم سواریاں ان کے پاس ہوں گی معمولی سواریاں تو اس سے آئیں گے، راستہ صاف ہوگا تو اس سے آئیں گے، دشوار گزار ہوگا تو اس سے آئیں گے، آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ سارے دلوں کا ایک جوڑ بنایا ہوا ہے، سارے دل بیت اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، سارے دل، اور ایک مرتبہ جو آدمی بیت اللہ کو جا کے آیا تو اس کو ایک بےچینی لگ جاتی ہے اور بار بار جانا اس کی طبیعت چاہتی ہے. وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس, ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا ہے, لوگ لوٹ کے آتے ہیں. حج میں جو آدمی جاتا ہے کتنی مصیبت اٹھاتا ہے, اتنی مصیبت ہوتی ہے بعض مرتبہ. اتنی آپ کتنا ہی اچھا پیکج لے لیں, کچھ نہ کچھ آپ کو اتنا حرج ہو جاتا ہے کہ آدمی عاجز ہو جاتا ہے ایک مقام پہ جا کے, کیونکہ اس میں صبر کا ہی امتحان ہے وہاں پہ اصل میں. تو کچھ نہ کچھ بات میں تکلیف کی آتی ہیں. اور بالکل حج کے دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, پھر نہیں آنا ہے کبھی. لیکن واپسی کے بعد چند دنوں کے بعد میں آدمی میں ایک عمرے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر حج کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ طبیعت اس کی تسلی پاتی ہی نہیں, اس کو بار بار جانے کو طبیعت چاہتی ہے. اور وہ سعادت مند آدمی ہے جس کو بار بار جانے کی طبیعت چاہے, اور وہ بہت سعادت مند ہے جو بار بار جس کو حاضری کی توفیق مل جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جب انہوں نے اذان کہی تھی تو جتنی روحیں تھیں سب کو ان کی اذان کی آواز پہنچی تھی, تو روحوں نے سب لبیک کہا تھا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک کے معنی آتے ہیں میں حاضر ہوں, میں آ رہا ہوں, میں حاضر ہوں, میں آ رہا ہوں. اللہ نے کہا تھا کہ آؤ میرے گھر کے پاس, تو روحوں نے کہا تھا کہ پروردگار ہم حاضر ہیں. تو حدیث میں ہے کہ جو جتنی مرتبہ اس روح کے مقام سے لبیک پڑا ہے اتنی مرتبہ اس کو بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے, بیت اللہ پر اس کو حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ وہ خصوصیت بنائی ہوئی ہے. ایمان والوں سے ایمانی زندگی کے کچھ تقاضے رکھے جاتے ہیں کہ بھائی ایمان اپنی صفات کے ساتھ ہے. تو خاص طور پر تین جگہوں پر ایک خاص فہرست بھی سنائی گئی ہے. اس میں سے سورہ مومنون کے شروع میں ایک فہرست بیان کی گئی ہے. اس میں یہ مضمون ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. ایمان ہے اس کے پاس تو وہ نماز کا پابند ہوگا. نہ صرف وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں بلکہ نماز کو انتہائی خشوع خضوع سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. نماز پڑھنا خوشی سے پڑھنا, شوق سے پڑھنا, اور شوق اور خوشی میں پھر اطمینان اور خشوع سے پڑھنا, جی لگا کے پڑھنا جس کو کہتے ہیں, طبیعت کی خوشی سے پڑھنا, بور اور بادر نہیں ہونا اس سے, اور دوسرے پھر جی بھی اس میں لگانا, حاضر دماغی بھی ہونا, اللہ کے سامنے عاجزی کے احساسات بھی ہونا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں, اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کے لیے سجدے سے اٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. فرمایا کہ وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو میں مشغولیت جو ہوتی ہے وہ گناہوں تک کھینچ لیتی ہے. بیکار مشغولیت جو ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ, اس کو لغو کہتے ہیں. تو جب بھی کسی قسم کی مشغولیت آئے باتوں کی یا کاموں کی, تو یہ دیکھو کہ اس میں دین کا کیا فائدہ ہے, اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے. اگر آدمی یہ دیکھ لے کہ اس میں نہ کچھ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا, صرف ٹائم پاس ہے. بعض لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے مشغولیت اختیار کر لیتے ہیں نا, وہ لغو کہلاتا ہے. فرمایا ایمان والا اپنا وقت لغو نہیں ضائع کیا کرتا. وقت انتہائی قیمتی نعمت ہے. ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے بندے کو, تو لغو کا موقع نہیں ہے. فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ لوگ, جو ان کے اوپر مالی اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری رکھتے ہیں وہ اس کو ادا کرنے والے ہیں. دوسرے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں, جو ان کی مملوکائیں ہیں یا ان کی بیویاں ہیں اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ اپنے جذبات پورے کرتے ہیں تو اس پر ملامت ہے. فرمایا کہ امانتوں کے وہ پاسدار ہوتے ہیں. جو امانت رکھائی جائے اس کے اندر وہ پوری رعایت کرنے والے ہیں. اور پھر تاکید سے دوبارہ فرمایا کہ یہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ مومنین کے آخر میں, سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ایک خاص منظر کشی فرمائی ہے بہت تفصیل سے. پورا تو وقت نہیں ہے اس کا, لیکن کچھ چیزیں اس میں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس کر دے, تھوڑا ٹائم دے دے مجھے تاکہ میں نیک عمل کروں, اور جو کچھ میں نے چھوڑا ہے اس عمل اس کے اندر تیرے حکم کی پوری طرح پاسداری کروں گا. بچوں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, مال کے بارے میں, جان کے بارے میں, جو نعمتیں ہیں میں آپ کی پوری پوری حکم کی فرما برداری کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہوگی جو اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی, اس کا اعتبار نہیں ہے, اس کو سنا نہیں جائے گا. ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ موقع تم کو بار بار نہیں دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. جن رشتوں کی خاطر آج سب کچھ بھگتنا ہوتا ہے, جیسے قیامت ہوگی تو رشتے نہیں رہیں گے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, نہ ایک دوسرے سے کچھ مانگنے کرنے کا موقع ہے, نہ رشتے ناتے ہی باقی رہیں گے. ہاں بس نیکیوں کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے, اور نیکیوں کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اصل نقصان کیا ہے. ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے آگ کی وجہ سے, اور سیاہ کوئلے بن چکے ہوں گے. اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے پاس نہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ فرمائیں گے, کیا میری آیتیں تم تک نہیں پہنچتی تھیں کہ پڑھ کر تم کو سنائی جاتی تھیں؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ بن کے رہ گئے, آپ ہمیں اس سے نکال دیجئے, اگر ہم دوبارہ کریں گے ایسا تو ضرور ہم قصوروار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کے اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. ایک صوف یہ ولا تکلمون, تمہارا تو حال یہ تھا کہ میرے کچھ بندے یوں کہتے تھے کہ ربنا آمنا, یا اللہ ہم ایمان لائے, آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے, تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. دینداروں کا مذاق اڑانے والا جو گروپ تھا اس کا خاص طور پر حال بیان کیا گیا. ہر زمانے میں پکے جو دیندار ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانے والا ایک گروپ ہوتا ہے, حتیٰ کہ ماننے والوں میں بھی ہوتے ہیں, مسلمانوں میں بھی, اور غیر مسلموں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ کہ جو مذہبی ہوگا یہ کیسا عجیب بیوقوف ہے, اور جناب اس کا حال دیکھو, اس کی زندگی دیکھو, یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا آدمی. مذاق اڑانا مذہبی لوگوں کا ایک وتیرہ اور ایک ٹیسٹ کی چیز ہے, لوگوں کی چٹخارے کی چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ بےچارہ کچھ بولتا نہیں, پلٹ کے جواب دیتا نہیں. تو فرمایا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے, یہاں تک کہ میری نصیحت کو تم نے بھلا دیا اور ان سے تم ہنستے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے صبر کی وجہ سے ان کو میں نے بہتر بدلہ دیا ہے کہ انہیں کامیاب کیا ہے, اور تم اس حالت میں ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے ہو. اچھا بتاؤ تم زمین میں کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا کچھ دن, دن کا ایک حصہ رہے. آپ صحیح شمار کرنے والوں سے ہی پوچھئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے, کاش تم جانتے اس بات کو کہ دنیا میں تم کوئی لمبے قیام کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو, بہت تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ بس پیدا کر دیا, بڑے ہو جاؤ, کھاؤ پیو, بچے جنو, شادیاں کرو, جابیں کرو, اس کے بعد مر جاؤ, کوئی کام ہی نہیں. کچھ کام ہے جو لگایا گیا ہے انسانوں کو, یہ جو کام ہیں یہ لگائے نہیں گئے ہیں, یہ لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. جاب کرنا, پیسے کمانا, کھانا پہننا, رہنا, بیوی بچے, یہ وہ کام ہے جو ہمارے جینے کے لیے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہماری ضرورت اس کو کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو ہمیں لگایا گیا ہے کام, وہ ہمارا مقصد کہلاتا ہے, کہ جس کے لیے ہمیں دنیا میں چھوڑا گیا ہے, بھیجا گیا ہے. فرمایا کہ تم یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا, تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے اس بات سے کہ ایسی عبث حرکت کرے. وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کا عبث نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, وہ عرش کریم کا رب ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا اس کی کوئی دلیل اس کے پاس میں نہیں ہے, تو یاد رکھ لو کہ اس کا حساب اس کو اس کے رب کے پاس دینا پڑے گا, اور کافر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ دعا فرما دیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرما دے اور رحم فرما دے, تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. پھر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی حدود اور سزاؤں کا بیان کیا ہے. کچھ تھوڑی سی ادھر چھٹے پارے میں آئے ہیں, کچھ یہاں پر آئے ہیں. اسلام میں نظام امن جو ہے اس کا ایک خاص اس کی فلسفی ہے. امن دنیا میں کیسے قائم ہوگا؟ حکومتوں کے لیے امن سب سے زیادہ ترجیحی چیز ہوتی ہے کہ پبلک کے لیے امن فراہم ہو جائے, اور امن سے مراد ہوتا ہے جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت. امن سے مراد ہے کہ دوسرے سے آدمی کی جان محفوظ رہے, دوسرے سے آدمی کا مال محفوظ رہے, دوسرے سے آدمی کی عزت محفوظ رہے, یہ بنیاد ہے اس کے امن کی. تو ان کی حفاظت کے واسطے دو طرح کے نظام اسلام میں ہیں. ایک کا نام حدود ہیں, کہ بعض مخصوص قسم کی غلطیوں پر اللہ نے سزا مقرر فرما دی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا بندہ. اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کی سزا جو جج ہوگا, جو قاضی وقت ہوگا, قاضی القضاۃ جو فیصلہ کرنے والا ہوگا, اس کے مفوض ہے کہ حکومت اس کے لیے کوئی بھی مناسب سزا تجویز کر سکتی ہے اس کی مصلحت کے اعتبار سے. جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے ان کو حدود کہتے ہیں, اور جو لوگوں کی طرف مفوض ہے وقت کی حکومت پر کہ تم بنا سکتے ہو اس کی سزا کی تحدید کر سکتے ہو, ان کو تعزیر کہتے ہیں. تو حدود اور تعزیر سوائے اسلام کی کسی چیز میں نہیں ہے یہ. حدود ایسی چیز ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتی چیز کہ یہ سزا اللہ نے کیسے رکھی ہے اس عمل کی، کیونکہ سزا کا مقابلہ جو ہے وہ عمل سے نہیں ہے، اس میں اتنی غلطی ہوئی ہے اس کی اتنی سزا ہونی چاہیے، ویسا نہیں ہے نظام اس کا، بلکہ سزا کی جو بھی شکل ہوئی ہو اس کی قصور کی غلطی کی اس نوعیت میں اس کائنڈ میں سزا بہت سخت ہے اس کی. تو وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ یہی سزا میں امن ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے اور انسانوں کو سمجھانے کی ہے اصل میں، کہ دیکھو بھائی یہ خالق جو انسانوں کا ہے اس نے جو سزاؤں کا نظام دیا ہے امن تو اسی میں آئے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ چیز صرف ان سے ہی متعلق ہے جس میں جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کا تعلق ہے. دوسری قسم کی سزاؤں میں تعزیرات ہیں کہ تم خود طے کر لو، لیکن مال کی حفاظت اس کا جو سسٹم ہوگا وہ میں بتاؤں گا وہ کیسے ہوگا، عزت کی حفاظت اس کا جو سسٹم ہوگا وہ میں بتاؤں گا کیسے ہوگا، جان کی حفاظت اس کا جو سسٹم ہوگا وہ میں بتاؤں گا وہ کیسے. اس کو کہتے ہیں حدود. ایک مرتبہ ہے جس میں چوری کی سزا ہے، جس کے اندر بہتان کی سزا ہے، جس کے اندر زنا کی سزا ہے، اور جس کے اندر قتل کی سزا ہے، اور جس کے اندر انسانی اعضاء کو کاٹ دینے کی سزا ہے. ایک ہے پورا مرڈر کر دینا، اور ایک ہے کان کاٹ دیا، آنکھ پھوڑ دی، دانت توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیا، انگلی کاٹ دی، انگوٹا کاٹ دیا. الگ الگ سزائیں ہوتی ہیں، انگلی کی الگ ہے، انگوٹے کی الگ ہے. انگوٹے کی کٹنے کے اوپر پورے ہاتھ کی سزا ہوتی ہے، پورے ہاتھ کی دیت دینی پڑتی ہے، انگلی کے اوپر پورے ہاتھ کی نہیں ہوتی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہوا ہے. تو وہ جو سزائیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی، چوری کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹو. خاندان والے آ گئے کہ عزت دار خاتون ہیں، آپ جو بدلہ مقرر کرتے ہوں کر لیجئے، جو بدلہ آپ مقرر کر دیں اتنا مال دینے کو ہم تیار ہیں، لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے معاملے میں بہت جوش میں آ جاتے تھے، اور جب تک حق کا فیصلہ نہیں کر دیتے، نافذ نہیں کر دیتے، اس وقت تک آپ کو کوئی قابو میں نہیں لا سکتا تھا. یہ صحابہ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دے گی تو ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ آپ نے اس موقع پر ہی فرمایا تھا کہ میری بیٹی اگر فاطمہ سے بھی نعوذ باللہ اگر ایسی بات ہوئی، خدا نخواستہ ظاہر ہے کہ وہ ہونے والی بات نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ اس میں پیغمبر کے گھرانے کو بھی استثنا نہیں ہے، ایکسپشن نہیں ہے، تم کہاں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا تھا اسلام کے ابتدا کے اندر کہ امن کا یہ حال تھا مسلمانوں کے مال کے، کہ دکانیں کھلی چھوڑ دو، گھروں کو کھلا چھوڑ دو، بغیر تالوں کے مکان ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کے شروع میں مکانات کو تالے نہیں ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر پڑا رہا کرتے تھے. اکیلی عورت سفر کرے تنہا تو کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا. عزت کا بھی مسئلہ ویسے ہی تھا، جان اور مال کا بھی مسئلہ ویسے ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنعاء یمن سے بھی اگر کوئی عورت اپنے زیور کو اچھالتے ہوئے آئے گی مکے تک، تو ایسا زمانہ آئے گا اسلام کی برکت سے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور عدی بن حاتم کے بارے میں، حاتم تائی کے جو بیٹے حضرت عدی ہیں، ان سے حضور نے فرمایا تھا کہ عدی تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا، چونکہ حاتم تائی بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے عربوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، سخی آدمی تھے، دنیا میں ان کی سخاوت مشہور تھی، ایسا سخی کوئی گزرا نہیں ہے، ایسے بڑے سخی تھے وہ. تو ان کے بیٹے کے اسلام کی طرف آپ کو بہت فکر تھی کہ اتنے اچھے صفات والا آدمی ضرور مسلمان ہونا چاہیے. تو اس کو آپ تبلیغ فرما رہے تھے ایک مرتبہ، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو سمجھتا کیا ہے اسلام کو، اور میں جو زندگی لے کر آیا ہوں اس کی برکات کا تجھے اندازہ کیا ہے. اس پر آپ نے ایک بات، تین باتیں آپ نے فرمائی تھی، اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ اگر صنعاء یمن سے ایک عورت چل کے نکلے گی اور مکے تک آئے گی، اکیلی آئے گی، تو اس کے مال کو کوئی چھیڑنے والا اور اس کی عزت پہ کوئی حرب نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا، ایسا امن آئے گا. تم کیا سمجھتے ہو اس چیز کو، اس دین ایمان کو، اسلام کو؟ یہ فرمایا تھا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک خاتون کو آتے ہوئے، اور جو اپنے زیورات سے کھیلتے ہوئے آ رہی تھی اپنے سفر کو کاٹنے کے واسطے، اور کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں تو یہ حال تھا کہ جو لوگ سفر کرتے تھے ان کے لیے لوگ مچان بنا کے رکھتے تھے اپنے بستی سے گزرنے کے دوران، کہ تم کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے واسطے تھوڑا سا تازہ تازہ کھا کے چلے جاؤ. مہمانوں کا اکرام، مسافروں کا خیال، لوگوں کی خدمت، یہ جذبہ تھا کہ اگر ہم کسی مسافر کو کہیں گے کہ تو ٹھہر جا، پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو وہ کہے گا کہ میرا سفر کھوٹا ہوگا، مجھے جلدی پہنچنا ہے، میں نہیں جاؤں گا. تو صحابہ کرام کی بستیاں جو تھیں ان کے گھر کونوں پر، بستیوں کے کناروں پر ایسے مچان بنے ہوئے تھے کہ آدمی اونٹ پر سے بیٹھ کر اگر کھانا چاہے تو کھا سکے. کہتے تھے کہ تھوڑا سا پانی پی لو اس میں سے ٹھنڈا، ہمیں سعادت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، تھوڑا سا کھانا کھا لو اس میں سے تازہ، ہمیں سعادت مل جائے گی. ایسا دور گزرا تھا. تو جو حدود ہیں ان کی خصوصیت ہے امن لانا، اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس سلسلے میں جیسے زنا کی سخت سزا ہے، ایسے ہی تہمت لگا دینے کی بھی سخت سزا ہے، یعنی کہ کسی کو بھی پھنسوا کے مروا دیا۔ ایک لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے کسی کو پھنسا دینے کا، بدخواہوں کا خاص طور پر، فتنوں کا ہر زمانے میں۔ اس میں تہمت جو ہے نا وہ بڑا سبب بن جا سکتی تھی، تو اس لیے تہمت پر کنٹرول کیا گیا کہ کسی پر آپ الزام نہیں لگا سکتے، اگر الزام لگایا تو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر 80 کوڑے اس پر ہیں۔ 80 کوڑے مارنا، تو کس کی زبان کھلے گی؟ جو کسی کو پتا چلے گا آپ اس میں منہ کھولو گے تو 80 مار پڑیں گے، تو بولے گا بھائی پتا نہیں میں صاف پروف دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا، اس میں خاموش بہتر، اس سے بہتر ہے منہ بند کر لینا۔ پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا واقعہ پیش آیا تھا اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پورا ایک رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور ان کی عفت اور عصمت کو ثابت کرنے میں اللہ نے صراحتن نازل فرمایا ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی یہ جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ پر اگر کوئی الزام لگایا تو مومن نہیں رہتا، وجہ اس کی ہے کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض مرتبہ جو غلط افکار دنیا میں پائے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں خواہ مخواہ ان کو فتوے دیے جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، بھلے چنگے لوگ ہوتے ہیں، اور جناب والا نماز کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی شریف ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، کسی کو برا بلا دیا جاتا ہے، کسی کو کافر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو فلاں بنا دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بھلا چنگا ہونا، وہ تو غیر مسلموں میں بھی بے حساب پائے جاتے ہیں، دہریوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، عیسائیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، مجوسیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، نیکوں میں بھی پائے جاتے ہیں، بروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے لوگوں کا عام ہیبٹ کا اچھا ہونا، طبیعت میں نرمی ہے، خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے، صحیح ہے، برا بھلا نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ وہ اس قسم کی چیزیں، اور ایک ہے ایمان کے خاص دائرے ہیں کہ فلاں کام کرنے والا، فلاں عقیدہ رکھنے والا ایمان کی باؤنڈری میں ہے، اور فلاں نہیں رکھنے والا ایمان سے باہر ہے۔ تو وہ جو چیز ہوگی اس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارے جو ایمانیات ہیں وہ کسی کو بھی ڈیمیج نہیں ہونا ضروری ہے ایمان باقی رہنے کے لیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان باقی نہیں ہے، دنیا میں انہیں مزے میں ہے، اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جس کے پاس ایمان ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، یہ اللہ نے ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی پورے قرآن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک آیت کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے، ایک بات کا انکار بھی ایمان کی جو پکی سچی ہو ثابت ہو اس کا انکار کافر بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں ان کی پاکی کو بیان کرنے کے واسطے پورا ایک رکوع ہے سورہ نور کے اندر، تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی اس کو بہتان بتایا گیا۔ اب اگر کوئی اس کو بولے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کو کفر کا حکم لگائے گی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس رکوع کا انکار کیا جو کہ قرآن پاک میں محفوظ ہے، اور اللہ کے ایک رکوع کا انکار کر دینے سے آدمی کافر ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے پورے اللہ کی کتاب کا انکار کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ یہ بات دوسرے اعتبار سے آدمی صحیح ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ کہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں حدیثوں میں موجود ہے، جو آدمی اس کا انکار کرے گا تو وہ اس حصے کتاب کا انکار کر رہا ہے، وہ اس حصے حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ ایمان سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عقائد ہوا کرتے ہیں اس میں باریکی ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ان عقیدوں کو قبول کر لینا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے غلطی سے کسی ایسے فیملی میں پیدا ہوا آدمی غلطی سے لوگوں سے متاثر ہو کے ایسے عقیدوں میں متاثر ہو ملوث ہو گیا، حق اس کے سامنے آ گیا، تو اللہ کی کتاب پر ایمان اور اپنی عافیت اس میں ہے کہ آدمی حق بات کو قبول کر لے، اور حق بات کو قبول کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی تعریف کی ہے اور ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے۔ اے مولا کریم، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے نازل فرمایا وہ حق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسا نازل ہوا ویسے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائیے، یا اللہ قرآن اور حدیث کے انوارات ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، جو حق ہے اس کا حق ہونا ہمیں دکھائیے اور اس کو اتباع کرنے والا بنا دیجئے، اور جو باطل ہے اس کا باطل ہونا ہم پر واضح کر دیجئے اور اس سے توبہ کرنے اور اس سے بچنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ آج پوری امت پر حالات آئے ہوئے ہیں، اے کریم اپنے کرم سے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے۔ یا اللہ امت سے رنج و غم کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے کریم اپنے کرم سے ان مظالم کے سلسلے کو روک دے، ان کے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما دے، اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، جو مسلمان دنیا میں جہاں جس پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات مرحمت فرما دے، جس تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما دے، جس حاجت میں ہیں ان کی اس حاجت کا تکفل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرما، ہمارے ذاتی حالات کو سنوار دے، ہمارے اقوال کو سنوار دے، ہمارے اعمال کو صحیح فرما دے، ہمارے عقائد کو صحیح فرما دے، ہماری معاشرت اور معاملات کو صحیح فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے حالات کو صحیح فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے جن پر قرضے ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ان کو حق پر جمنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، گھروں کے اختلاف اور انتشار کو ختم فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں خاندان میں جو بڑے افراد ہیں ان کی عزت کرنے والا بنا دے، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی روزگاروں کو مستحکم فرما دے، پورے مسلمانوں کی روزی کو مستحکم فرما دے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دے۔ یا اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرما، دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی تمام فتن سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے قریب جتنے فتنے آ رہے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرما، جتنے ابتلاءات اور آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ ان میں ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ سارے مسلمانوں کو دین کی صحیح فہم عطا فرما، سارے مسلمانوں کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے، دین کی صحیح محنت میں حصہ لینے والا بنا دے، دین کی محنت کے لیے جان و مال لگانے والا بنا دے، دین کی محنت کے لیے وقت فارغ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین کی مسئولیت اور ذمہ داری کو تمام مسلمانوں کو سمجھا دیجئے۔ یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دے، ان کے ذہنوں سے مسلمانوں کی بدگمانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کر اپنے مبارک دین کی خدمت کا کام ان سے لے لے۔ اے کریم آقا تو جو چاہے فیصلے فرما سکتا ہے، اپنے فضل سے ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، حق کی جڑوں کو جما دے، حق کا بول بالا فرما دے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دے، باطل کی اڈوں کو برخاست فرما دے۔ اے اللہ حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں کی فتنہ پردازی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، سحر سے حفاظت فرما، آصف سے حفاظت فرما، جنات کے اثرات سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، کرتوتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں اپنے کرم سے مقدر فرما۔ یا اللہ آخرت کی ہر ہر عقبہ اور گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، میدان حشر میں عرش کا مبارک سایہ نصیب فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما کر، اے اللہ اول وہلے ہی میں جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما، جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرما، ہماری نسلوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے خیر اور عافیت مانگتے ہیں، ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ مرحمت فرما دیجئے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔